الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم بزرگان محترم و برادران عزیز اور میری عفت ماں ماؤں بہنوں، کل ہم نے آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ قرآن کریم کی آیات احکام کی تفسیر کا درس شروع کیا. رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چنا وحی کی ابتدا کے لیے اور قرآن کریم کے نزول کے لیے، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کروائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو مکمل بھی فرما دے اور اس کو جاری رکھیں. آج جو آیت ہم نے کل کچھ بات کی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس کے اندر سحر کا بیان ہے. اور یہودیوں کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ سحر کیا کرتے تھے، اور حضرت کعب ابن حبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بھی مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چند الفاظ وہ روزانہ پڑھنے کا معمول نہ بناتا تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سحر اور جادو سے کہ کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. اور سحر سے عام طور پر تین طرح کے چیزیں ہوتی ہیں. سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، جو عام لوگ اس کو حقیقی معنوں میں اس کو صحیح طور پر دیکھ نہیں پاتے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں. ایک تو سحر کی یہ قسم ہوتی ہے. ایک سحر یہ ہوتا ہے کہ سحر میں ایسے کلمات وہ پڑھتے ہیں جس سے شیاطین خوش ہو کر ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ انسان کی قوت خیالیہ پر کسی قسم کا ان کو تصرف حاصل ہو جاتا ہے، اور سامنے جو چیز رکھی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی جو حقیقت میں ہوتی ہے، بلکہ وہ چیز وہ نظر آ رہی ہوتی ہے جو جادوگر دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا کا واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ جادوگر جو ہے وہ رسیاں اور ڈنڈے لے کر آئے. وہ حقیقت میں تو رسیاں ہی تھیں، لیکن دیکھنے والوں کو نظر آ رہی تھیں کہ جیسے وہ سانپ ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا، وہ جو اژدہا بنا، وہ حقیقت میں اژدہا تھا. تبھی تو جادوگر جو ہے اس کو دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہو گئے تھے. تو دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ قوت خیالیہ پر انسان کی قوت خیالی اور دماغ پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ ایک غیر حقیقی چیز کو حقیقت سمجھنے لگ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سحروا اعین الناس, کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا. یخیلوا من الیہ من سحرہم انہا تسعا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ جو رسیاں ہیں رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں. تو اصل میں تو وہ رسیاں تھیں, لیکن وہ قوت خیالیہ جو ہے وہ اس کو متاثر کر کے اس کو جو ہے وہ انسان دیکھنے والا اس کو شیطان سمجھنے لگا. اور بعض اوقات یہ قوت خیالیہ نہیں ہوتی بلکہ ایک شے کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے. جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی اور جانور بنا دے, اس کے اندر صرف نظر بندی نہیں ہوتی بلکہ چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے. اور فلاسفہ کا اور فلاسفر کا یہ مشہور قول ہے کہ چیزوں کی حقیقتیں نہیں بدلتی. ان کی مراد یہ ہے کہ عقلاً ایسا ہونا حقیقت میں ممکن نہیں ہے, اس کی کوئی مثالیں نہیں ملتی. لیکن بہرحال حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے فرمایا کہ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا, کہ میں جو چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا رہتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. تو سحر کی جو تینوں قسمیں, کہ اگر سحر ہاتھ کی چالاکی کا ذکر ہو, ہاتھ کی تیزی, یا قوت خیالیہ کی کسی کی قوت خیالیہ کو کنٹرول کر کے اس پر اس کو وہ چیز دکھانا کہ وہ چیز حقیقت میں نظر نہ آئے, چاہے سحر کی یہ والی قسم ہو یا چیزوں کی حقیقت بدل جائے, تینوں قسم کا سحر ممنوع ہے. تینوں قسم کا سحر ممنوع ہے. اور اگر سحر کے اندر ایسے الفاظ ہوں جو شرکیہ الفاظ ہوں یا مبہم الفاظ ہوں, ایسے الفاظ کے ذریعے سے سحر کرنا, تعویذ لکھنا, کسی پر دم کرنا یہ جائز نہیں. ہاں اگر ایسے الفاظ ہوں جس کے اندر شرک نہ ہو اور اس شرکیہ الفاظ نہ ہو, مبہم الفاظ نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں, تو ان کے ذریعے سے اگر کسی قسم کا کوئی علاج کیا جائے اور وہ علاج کرنا جائز ہو, جائز چیز کے اندر علاج کیا جائے, تو اس کی کوئی ممانعت نہیں. لہذا اس آیت سے ہمیں پانچ چھ مسائل معلوم ہوتے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ سحر یہ کفر اعتقادی یا کفر عملی سے خالی نہیں, تو اس کا سیکھنا اور سکھانا یہ حرام ہے اور اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے. تو البتہ اگر مسلمانوں سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کیا جائے تو بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات اور شیاطین سے مدد لی جائے تو یہ بھی سحر کے حکم میں ہے اور حرام ہے. اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں, معنی معلوم نہ ہو اور شیاطین اور بتوں سے مدد مانگنے کا احتمال ہو تو بھی اس صورت میں حرام ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سنت کے اصطلاحی میں سحر بابل کے علاوہ باقی قسم سحر کی اگر ان کے اندر بھی کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جائیں گے. چوتھا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر سحر کے اندر الفاظ جائز ہوں اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو یہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اور پانچواں اور آخری مسئلہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ بھی ناجائز ہے. مثلا کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا کوئی وظیفہ پڑھا جائے, اگرچہ وہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیت قرآنیہ ہی کا کیوں نہ ہو, تب بھی ایسے وظیفے سے جس سے کسی دوسرے کو ضرر پہنچے یہ وظیفہ جائز نہیں اور یہ بالکل حرام ہے. اس کے بعد آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا اور اس مسئلے کو سمجھایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اس آیت کے اندر مساجد کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں اور کچھ مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ مسجد کے اندر، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی گئی ہیں، لیکن اگر مسجد کے اندر کوئی شخص کسی کو ذکر کرنے سے روکے یا مسجد میں آنے سے روکے تو یہ چیزیں اس کے لیے جائز نہیں اور یہ بڑا ظالم آدمی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسجد ہو۔ ورنہ کفار نے اور منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے بھی مساجد ہی استعمال کیے، جیسے کہ مسجد زرار کا حکم آتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو اس موقع پر منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اور وہ مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ اس مسجد میں تشریف لے جائیں تاکہ کچھ برکت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں جلدی میں جا رہا ہوں، واپسی میں دیکھیں گے۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد کو گرانے، جلانے اور اس کو بند کرنے بلکہ نیست و نابود کرنے کا حکم دیا۔ لہذا اگر کسی جگہ مسجد بنائی جائے اور اس سے معلوم ہو کہ اس مسجد سے مسلمانوں کو ضرر پہنچے گا اور وہ ان کے درمیان سازش کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، تو ایسی مسجد کو باقی رکھنا، یہ حکمرانوں کے لیے ایسی مسجد کو باقی رکھنا جائز نہیں، اور ایسی مسجد کو ایسے کاموں سے باز رکھنے کے لیے جو کوشش انسان کی قدرت میں ہو اس کوشش کو بروئے کار لانا ضروری ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خیر، یہ تو مسئلہ درمیان میں آ گیا۔ آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126, 127, 128, 129 یہ آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں۔ اس میں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا، اور یہ بیت اللہ کی تعمیر اول نہیں تھی، بلکہ بیت اللہ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوایا تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں موجود تھا، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس کے بعد طوفان نوح میں اس کی بنیادیں وغیرہ ختم ہو گئی تھیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور اسی تعمیر کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد کئی دعائیں مانگی، ان میں سے پہلی دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ جب بھی کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی بھی علاقہ ہو، اس کا سب سے پہلا مسئلہ امن و امان ہے۔ جب امن و امان قائم ہو جائے گا تو پھر دوسری چیزیں اور تیسری چیزیں اس پر مرتب ہوں گی۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ وہ اپنے شہر کے امن کو نقصان نہ پہنچنے دیں۔ یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب سے بیت اللہ بنا اس کے بعد سے لے کر یہ دعا کھلی آنکھوں دیکھی جاتی رہی۔ اگرچہ مسلمانوں پر ایسا وقت بھی آیا کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ شک ہوتا ہوگا کہ یہ کیسے یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں دیں۔ اگر وقتی طور پر، عارضی طور پر اگر کسی جگہ امن متاثر ہو جائے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ لہذا اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعا مانگتے وقت سب سے پہلے دعا یہ مانگی کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائیے اور اس شہر کے لوگوں کو طرح طرح کے پھل اور دوسری چیزوں سے رزق عطا فرمائیے، اور ان میں سے بھی ان لوگوں کو جو آپ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو شروع میں وہاں پر جو ہے وہ غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کر حج کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت اللہ تعالی نے مسجد حرام میں مکہ مکرمہ حرم کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا تھا۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا اس وقت آ کر قبول ہوئی، لہذا دعا مانگتے وقت اس کی قبولیت کا فوری طور پر یہ امکان یہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر دعا قبول نہ ہو، لیکن بہرحال انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے 129 تک جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، اور اسی میں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دے اور ان کو امراض باطنہ سے ان کو پاک کرے اور شفائے باطنہ کی طرف ان کو لے کر آئے۔ اس کے اندر اللہ تعالی نے معلم کے فرائض بتائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے ان کے تین مقصد اس آیت کے اندر بیان کیے گئے، اور اس طرح کے اور الفاظ قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر آئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جو جس نبی کی نبوت کی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہاں پر اس کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے تلاوت آیات، یعنی قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے ان کو سمجھا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت، آیات کی تلاوت، یہ خود ایک مستقل کام ہے، یعنی جس طرح قرآن کریم کے معانی مقصود ہیں اس کے الفاظ بھی مستقل مقصد ہیں، ان کی تلاوت، ان کی حفاظت، اور ان کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے اور اہم عبادت ہے۔ اسی وجہ سے حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب تک اس کو الفاظ صحیح طور پر نہیں آئیں گے وہ معنی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اور دنیا میں کوئی بھی زبان سکھائی جاتی ہے تو شروع میں اس کے الفاظ ہی سکھائے جاتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، اور یہ حقیقت میں شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ شیطان انسان کو جب کسی نیک کام سے روکتا ہے تو وہ اس کے پاس اس کی توجہ بیان کر کے آتا ہے، یعنی وہ براہ راست یہ نہیں کہے گا کہ قرآن کریم مت پڑھو، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ جب تم اس کا مطلب سمجھتے نہیں تو پڑھنے کا فائدہ کیا۔ تو یہاں پر اس شیطان کو جواب دینے کے لیے یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ نہیں جی، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت یہ ایک مستقل کام ہے۔ تو لہذا جو آدمی قرآن کریم کی صرف آیات سیکھ رہا ہے وہ بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ، وہ شخص بھی بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہی بن گیا۔ صحابہ کرام کے اندر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ بہت خوبصورت انداز سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے وہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کو روک دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنا مزہ آ رہا تھا اور اتنا اچھا پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو دیکھ نہیں سکتے، میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جنات آئے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت سن کر وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور ان میں سے ایک کی تو جان ہی نکل گئی۔ تو قرآن کریم کی آیات اس طرح سے وہ تلاوت کیا کرتے تھے. اور قرآن کریم وہ کتاب ہے, وہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر, جتنی بھی کتابیں دیکھ لیجیے اس میں کوئی نہ کوئی سقم ہے, کوئی نہ کوئی کلام ہے. لیکن شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں, واقعتاً اس کتاب میں کوئی شک نہیں, اس کی جو آیات ہیں جس طرح سے ہیں اور اس کا جو مطلب ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت کا انتظام کیا. اور بعض دفعہ قرآن کریم کی آیات کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو بھی استعمال کیا جن کا کام قرآن کریم کو مٹانا ہے, ان لوگوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات, قرآن کریم کی حفاظت فرمائی. اور قرآن کریم یہ چھوٹے چھوٹے مکتبوں سے, مختلف چھوٹی چھوٹی مساجد سے, چھوٹی چھوٹی جگہوں سے مسلمانوں کے درمیان چلتا ہی رہا, اس کی تعلیم کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی موقع پر موقوف نہیں ہوئی. لوگوں نے بہت کوشش کی, جب سوویت یونین ختم ہوا 70-75 سال کے بعد, جہاں قرآن کریم کی تلاوت ممنوع تھی, تو جب اس کی ریاستیں آزاد ہوئیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں پر قرآن کریم کی تعلیم پر کی پابندی تھی, ایک ریاست نے حفظ قرآن کریم کا مقابلہ کرایا, تو پہلے ہی اس کے اندر کہتے ہیں کہ 7,000 حفاظ نے رجسٹریشن کرائی اور وہ مقابلہ ہوا. اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے, ایسے پکے حافظ تھے کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ لوگ اتنے عرصے تک قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہے. تو یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے اور قرآن کریم کا معجزہ ہے. بلکہ یہ بات جو بار بار ذکر کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح نبوت باقی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ باقی ہے جو قیامت تک رہے گا, اور وہ معجزہ یہی قرآن کریم ہے. اس میں مسلمانوں کی آگے چل کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142-143, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایک اور صفت ذکر کی ہے. اس سے اگرچہ براہ راست کوئی مسئلہ تو نہیں نکلتا, لیکن چند باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. وہی آیت یہ, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو, اور رسول بھی تم پر گواہی دے سکیں. یہاں پر امت محمدیہ کا ایک خاص وصف ذکر کیا, اور وہ وصف اور وہ کیفیت یہ ہے عدل, کہ امت محمدیہ کے اندر اعتدال ہے. یہ بات سورہ آل عمران میں آئے گی تو نہیں, کیونکہ اس کا مسئلے سے تعلق نہیں, لیکن چونکہ بات آ گئی اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, کہ اللہ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائمًا بالقسط ہے, اللہ تعالیٰ اعتدال والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق خلقت میں بھی اعتدال ہے, اس کی تعلیمات میں بھی اعتدال ہے, اور اس کے کاموں کے اندر بھی اعتدال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت عادل ہے اس کے لیے اردو میں الفاظ نہیں ہیں, اردو کا دامن بہت تنگ ہے. اس کے اندر یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود معتدل ہیں اس لیے ان کے احکامات بھی معتدل ہیں, اور انہوں نے جو آخر میں یہ جو امت بنائی ہے آخری امت, اس امت کی خصوصیت بھی اعتدال ہے. اب اللہ تعالیٰ کی احکامات میں اعتدال کیسے ہیں, اس کے افعال کے اندر اعتدال کیسے ہے, اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہم بالکل معمولی سے اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اب انسان کا چہرہ ہی لے لیجئے, کہ انسان کا چہرہ کسی بھی پلاسٹک سرجن نے کہ انسان کے اعضاء اگر یہاں کے بجائے کہیں اور لگا دیے جاتے زیادہ اچھا ہوتا, ایسا کوئی نظریہ آج تک پیش نہیں کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہاں بنائی اس کی جہاں ضرورت تھی وہیں بنائی، جتنی ضرورت تھی اتنی ہی بنائی. اب انسان کا چہرہ دیکھ لیجئے، اس کے اندر ناک کو جہاں بنانا چاہیے تھا، ناک کے جو کام ہے اس کام کے اعتبار سے اس کو جہاں لگانا چاہیے تھا وہیں لگایا، اور جتنا اس کا حجم ہونا چاہیے تھا اتنا ہی حجم ہے، اور منہ سے اس کا جتنا فاصلہ ہونا چاہیے تھا اتنا ہی فاصلہ ہے. اگر یہ ذرا سا آگے پیچھے ہو تو انسان کے لیے بڑی پریشانی ہو. جیسے ناک جو ہے یہ سانس بھی دیتی ہے اور انسان کے منہ کی نگہبان بھی ہے، کئی ملٹیپل کام ہے اس کے، یہ سونگتی بھی ہے سانس بھی دیتی ہے. تو یہ جہاں پر ہونی چاہیے تھی وہیں لگائی. اگر یہی ناک پیچھے ہوتی تو منہ کی نگہبانی کا کام ختم ہو جاتا، سانس تو یہ پھر بھی دیتی. اور اگر تو انسان یہی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر اعتدال ہے تو اس امت کے اندر بھی اعتدال ہے، اور یہ اعتدال ہر چیز کے اندر ہے. امت محمدیہ کا جو اعتدال ہے یہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہے، احکامات کے اندر بھی اعتدال ہے، اور اس کے احکامات کے اندر بھی اعتدال ہے، اس کے اعتقادات کے اندر بھی اعتدال ہے، اس کی معاشرت اور تمدن کے اندر بھی اعتدال ہے. پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولوں کو انہوں نے اس کا بیٹا بنا لیا اور ان کی عبادت اور ان کی پرستش کرنے لگے، جیسے یہود کے بارے میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ. دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا یہ انداز بھی دیکھنے میں آیا کہ رسول کے مسلسل معجزات کو دیکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ اور جہاد کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہہ دیتی ہے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون. لیکن امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالی نے یہ موقع نہیں دیا، یہ موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے احکامات کو خود اپنے سامنے نافذ کر کے اپنی امت کو دکھلائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے تھے آپ نے مدینہ طیبہ کی زندگی میں، ہجرت کے بعد کی زندگی میں اپنے تمام احکامات کو نافذ کر کے دکھایا، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اور اس کے اندر ایک ہر قوم کے اندر، دنیا کی ہر قوم اور ملت کے اندر ایک اہم مسئلہ معاشیات اور اقتصادیات کا بھی ہوتا ہے. اس میں بھی دوسری قوموں اور امتوں میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں ہیں. ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں حلال و حرام کی قیود نہیں، دوسرے لوگوں کی خوشحالی یا بدحالی سے آنکھیں بند کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لینا یہ اس کا مقصد ہے، اسی کو انسانی فضیلت سمجھی جاتی ہے. اور دوسری طرف شخصی اور انفرادی ملکیت کو سرے سے جرم قرار دے دیا جاتا ہے. جو سوشلزم کا نظام تھا، جو اقتصادیات کے اندر جو دوسرا نظام تھا، تو امت محمدیہ اور اس کی شریعت میں اس کے اندر بھی اعتدال کی عجیب و غریب صورتیں دیں. ایک طرف تو دولت کو مقصد زندگی بنانے سے منع کیا، اور انسانی عزت اور شرافت یا کسی منصب و عہدے کا مدار اس پر نہیں رکھا کہ جس کے پاس دولت ہوگی اس کو ملے گا، بلکہ صاحب بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر کیے جن سے کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہ سکے اور کوئی فرد ساری دولت کو سمیٹ کر نہ لے جائے، اور قابل اشتراک چیزیں ان کو مشترک رکھا اور وقف عام رکھا. چنانچہ پانی ہے، دریا ہے، اس کو وقف عام رکھا. سمندر کی مچھلیاں جب تک سمندر میں ہیں یہ وقف عام سب کے لیے ہے، جو چاہے اور جو اس کو پکڑ لے وہ اس کا مالک بن جائے گا. اسی طرح ہوا کے پرندے ہیں، ان کو بھی آزاد رکھا. اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت اور اس کا اعتدال، اللہ تعالی نے اس کو اعتدال بنایا. اور پھر اس امت محمدیہ کو شاہد بھی بنایا. جو پچھلی امتیں ہوں گی وہ امتیں جب بعض چیزوں کا انکار کریں گی تو گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو پیش کریں گے کہ بتاؤ انہوں نے کیا کیا. تو اس امت محمدیہ جو ہے یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اعتدال رکھا ہے، عدل اور ثقہ رکھا ہے، اسی وجہ سے اس کو دوسری امتوں کے خلاف حجت بھی بنایا جائے گا. تو لہٰذا جب وہ دوسری امتوں پر کے بارے میں گواہی دیں گے تو وہ دوسری امت کہے گی کہ یہ تو لوگ تھے نہیں اس وقت، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارے یہ احوال بتائے تھے، اور ان کی اس گواہی کو قبول بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے اس میں قبلے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد کچھ عرصے تک سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے اس وقت رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ اس وقت مصلی تھا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور اسی رخ پر بیت المقدس بھی تھا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کو شک ہوا کہ ابتدائے اسلام کے اندر جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس بنایا گیا۔ لیکن اس کے غالباً صحیح قول تو یہی نقل کیا ہے کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد، یعنی یہ حکم مہینہ بھر بھی نہیں رہا، اور اس کے بعد قبلہ پھر تبدیل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسجد قبلتین اس کی یہی تاریخ ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ قبلہ کا رخ تبدیل ہو گیا تو ان آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبلے کا رخ بتایا کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ وان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبلے کا ذکر کیا ہے کہ عبادات کے اندر، نماز کے اندر ہمیں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت کے اندر یہی بتایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو اس کے اندر یہی بتایا کہ جب بیت المقدس کی طرف قبلہ کرنے کا حکم، رخ کرنے کا حکم دیا تھا نماز کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ یہ حکم تبدیل ہوگا، اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہو۔ تو اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا کہ ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم تمہارا رخ پھر تبدیل کر دیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر استقبال قبلہ کا حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ لہذا اب مسئلہ یہ ہے، اس آیت سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ مسائل یہ ہے کہ سمت قبلہ معلوم کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو لہذا اگر آپ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھیں تو عین بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اگر کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ مسجد حرام سے باہر ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، تو پھر آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ مکہ مکرمہ سے باہر ہیں تو پھر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لہذا اب ہم مسلمانوں کے لیے حکم ہے، ہم دنیا کے جس طرف بھی رہ رہے ہیں ہمیں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، اور اگر قبلہ رخ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کا مسئلہ جو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ اس آیت کا براہ راست مسئلے سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن انسانی زندگی کے لیے، اور مشکلات تو دنیا میں آئیں گی ہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مشکلات اور پریشانیاں تو آئیں گی، کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی خوف آ جائے گا، کبھی بھوک مسلط ہو جائے گی، اور کبھی جان میں کمی ہوگی، کبھی پیداوار میں کمی ہوگی، یہ تکلیفیں اور پریشانیاں تو آئیں گی۔ جیسا کہ کل بات ہوئی تھی کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، جس میں ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اس کے اندر، اور بلکہ عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کی ایک تشریح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام ہوائی جو ضروریات کو پورا کرنے اور تمام آفات مصائب اور تکلیفات کو دور کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ نسخہ دو چیزوں سے مل کر بنایا گیا، ایک تو صبر اور دوسرا نماز۔ صبر کا یہاں مطلب سمجھ لینا چاہیے، ہمارے ہاں صبر کا یہی مطلب ہے کہ تکلیف کے اندر انسان جزا فضا نہ کرے، صبر کا یہ مفہوم جو ہے یہ بہت کم ہے، ناقص ہے، صبر کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ صبر کے کئی مطلب بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے تین شعبے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکے، دوسرا یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت کی جو پابندی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس پر اپنے آپ کو منحصر رکھے، اور تیسری چیز یہ کہ مصائب اور آفات جو آئیں، جو مصیبت آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اس پر صبر کرنے کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے کہ اگر میں اس پریشانی کے اندر وقت جو بھی ہوگا پریشانی کا، وہ وقت تو گزر جائے گا تو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر محفوظ ہو جائے گا۔ یہیں پر ایک بات یاد آ گئی کہ مشہور قصہ ہے محمود اور ایاز کا، اور محمود اور ایاز کا قصہ لوگ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور ایاز کو جو محمود کو جو ایاز کی باتیں پتہ تھیں، پسند تھیں، اس کی وجہ بھی اس میں بیان کی جاتی ہے کہ ایاز نے کہا محمود نے کہا ایاز سے کہ مجھے کوئی ایک ایسا جملہ لکھ کر دو جو جملہ مجھے معتدل کر دے، یعنی اگر میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں تو نارمل ہو جاؤں، اور اگر میں بہت زیادہ خوشی میں ہوں تو نارمل ہو جاؤں، تو اور ایسا جملہ لکھ کر دو جس کو میں اپنی انگوٹھی میں لکھ دوں، مہر بنا لوں اس کی، مختصر سا جملہ ہو۔ تو ایاز نے ایک جملہ لکھ کر دیا، وہ جملہ تھا یہ وقت گزر جائے گا۔ تو بات مسئلہ پریشانی کا ہو، تکلیف کا ہو، چاہے وہ تکلیف جسمانی ہو، چاہے وہ تکلیف مالی ہو، معاشرتی ہو، ماحولیاتی ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، جس تکلیف میں ہوں گے دنیا کی کوئی چیز خالص اور پائیدار نہیں، یہاں کی تکلیف بھی زائل ہونے والی ہے، یہاں کی بیماری بھی زائل ہونے والی ہے، یہاں کی دولت بھی زائل ہونے والی ہے، اور یہاں کی تنگ دستی بھی زائل ہونے والی ہے۔ تو لہذا جو بھی وقت ہوگا وہ گزر جائے گا، لیکن انسان کا اجر محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160، اس کے اندر کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کا مسئلہ بھی سمجھتے ہیں۔ آیت یہ کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ہم نے ہدایت کی جو صاف صاف احکامات نازل کیے ہیں، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بیان کرنے سے ان کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالی کی طرف سے اور لعنت کرنے والوں کی طرف سے ان پر لعنت ہے۔ یہاں پر یہ بتایا، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علم کو چھپانا یہ کسی بھی حال میں انسان کے لیے جائز نہیں، علم دین کا اظہار اور اس کو پھیلانا واجب ہے، اس کو چھپانا حرام ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرما دی کہ من سئل عن علم یعلمہ، کہ کوئی آدمی کسی چیز کا علم رکھتا ہو اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے، فکتمہ، وہ نہ بتائے اور چھپا لے اس کو، الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار، تو اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا۔ تو حضرت فقہا نے یہ فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جب اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، لیکن اگر دوسرے علماء موجود ہوں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے بھئی دوسرے علماء سے دریافت کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس کو جو معلوم کر رہا ہے اس کو وہ مسئلہ معلوم کرنا ہی مقصود ہو، ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ کہیں پرچہ ہو رہا ہے اور پرچہ تفسیر کا ہے، امتحان ہو رہا ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ ممتحن سے اٹھ کر کسی آیت کی تفسیر پوچھ لے، تو ایسے موقع پر بتانا منع ہے کیونکہ یہاں پر اس کا امتحان ہو رہا ہے، تو اس امتحان میں اس وقت یہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جس وقت علم کی ضرورت ہو اور کوئی شخص وہ علم رکھتا ہو اور اس کے علم بیان نہ کرنے کی صورت میں لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل اور ایسے احکام عوام کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مسئلہ اتنا ضروری نہ ہو یا اگر وہ مسئلہ بیان کیا جائے تو لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، تو اس لیے پھر اس صورت کے اندر ایسے مسئلے کو بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے اور وہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہوگا، جس طرح صاف صاف ارشاد فرما دیے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم برداشت کر سکے، اور لہذا لوگوں کے سامنے بہت زیادہ علم کی باریکیاں بیان نہیں کی جائیں گی، بہت زیادہ علم کی باریکیاں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جائیں گی، بلکہ اس کے مقابلے میں ہلکا پھلکا جو بھی قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ لہذا یہاں پر یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے سامنے کسی چیز کی کوئی تشریح بیان کی جائے اور کسی چیز کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کا علم رکھتا ہو تو اس کے لیے وہ چھپانا جائز نہیں بلکہ وہ بیان کرے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، اس آیت کے اندر حلال کھانے اور حرام کھانے کی ایک فہرست بیان کی گئی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کے اندر سب سے پہلے، اس آیت سے پہلے والی آیت کے اندر حلال کھانے کی برکت بتائی گئی یا اور حکم دیا گیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں حلال چیزوں کی روزی دی ہے اسے خوب کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر حلال کھانے کا حکم دیا گیا اور اس سے اگلی آیت کے اندر حرام کھانوں کی ممانعت کر دی گئی، تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے ہر کھانا جو چیز دل چاہے بس کھا لی، ایسا مسلمان کو اللہ تعالی نے اس طرح کا آزاد نہیں رکھا، بلکہ کھانے کے اندر بھی اس پر کچھ پابندیاں ہیں کچھ آزادیاں ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر حرام قرار دی ہیں ان میں ایک چیز ہے میتا، انما حرم علیکم المیتۃ، میتا اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کہا جاتا ہے مردار، اس سے مراد وہ جانور ہیں کہ ویسے تو حلال ہیں، وہ جیسے گائے، بھینس، بکری، جو حلال جانور ہیں، اگر یہ جانور اپنی طبعی موت مر جائیں یا ان کا کہیں گلا گھنڈ جائے، یعنی شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر اگر یہ مر جائیں، تو پھر یہ جانور مردار ہیں اور حرام ہیں، پھر یہ جانور مردار ہیں اور حرام ہیں۔ ان جانوروں کو کھانا، ان کو خریدنا، ان کو بیچنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، لہذا میتا اس کو اللہ تعالی نے حرام رکھا ہے۔ البتہ میتا کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، مردار کی بھی، ہر جانور کو، جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے اس کے لیے میتا کا حکم ہے، لیکن بعض جانور ایسے ہیں جن کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے تو وہ مردار میں نہیں آئیں گے، جیسے مچھلی ہے، ٹڈی ہے، اور یہ اللہ تعالی نے مردار بھی حلال رکھے ہوئے، جو مچھلی کو جو پکڑتے ہیں اس کو کوئی ذبح نہیں کیا جاتا، وہ بغیر ذبح کے حلال ہیں، خواہ وہ خود مر جائیں، کسی کے مارنے سے مر جائیں، البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ ممنوع ہے، وہ حرام ہے۔ تو لہذا اس آیت کے اندر پتہ چلا کہ مردار جانور ہمارے لیے حرام ہے۔ لہذا بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر ذبح سے پہلے مر جائے تو وہ بھی مردار ہے، اسی طرح پتھر یا کسی ڈنڈے سے یا کسی اور چیز سے کسی جال سے کسی جانور کو پکڑا اور وہ اس جال میں پھنسنے سے اس کی گردن پھنس گئی، سانس رک گیا، اور وہ ذبح کرنے سے پہلے اگر مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہوگا، اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح آج کل بندوق کی ایک گولی نوکدار بنائی گئی ہے، اس کے متعلق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیر کے حکم میں ہے، لہذا اگر اس سے جس کو خارقہ کہا جاتا ہے اس بارود کی طاقت کے ذریعے سے گوشت پھٹ جاتا ہے، لہذا اس میں خود کوئی دھار نہیں ہوتی، لہذا اگر ایسے ہی گولی سے بھی کوئی جانور شکار کیا جائے گا تو وہ بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوگا۔ اسی آیت سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر مطلقاً مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، کیونکہ یہ مال ہی نہیں، اور خرید و فروخت تو مال کی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ حکم تمام نجاسات کا ہے، جو بھی چیز نجس ہے جس کا استعمال حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ مردار جانور یا ناپاک کوئی چیز بے اختیار خود انسان اپنے اختیار سے کسی جانور کو بھی نہیں کھلا سکتا۔ اگر کوئی جانور مردار ہے تو اس کا گوشت کسی جانور کو کھلانا اپنے اختیار سے یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ جانور خود آ کر اس میں منہ مارے، کہ اگر کسی کا کوئی پالتو کتا ہے بلی ہے جس کو اس نے حفاظت کے لیے کتے کو پالنے کی گنجائش ہے، فقہا نے اس کی گنجائش رکھی ہے، یا کسی کے گھر میں بلی ہے اور کوئی جانور مردار پڑا ہوا ہے، تو اس کا گوشت کاٹ کر خود تو اس جانور کو کھلانا جائز نہیں، لیکن اگر وہ خود اٹھا کر کھا لے تو یہ جائز ہے۔ اگر کتا اور بلی خود اس مردار جانور کو کھا لے تو پھر ان کو روکا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، اس آیت سے میتہ کے حرام ہونے کا جو حکم معلوم ہوتا ہے، اس میں میتہ کے تمام اجزاء شامل ہیں، لیکن ایک دوسری آیت کے اندر اس کی تشریح علی طاعم یطعمہ، جس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، لیکن مردار جانور کی ہڈی، اس کے بال جو کھانے کی چیز نہیں، اسی طرح اس کے دانت، یہ جائز ہیں۔ لہذا یہ چاہے مردار جانور کے ہوں یا حرام جانور کے ہوں، جیسے ہاتھی جو ہے یہ حرام جانور ہے، اس کو اس کا گوشت بیچنا، اس کی کھال بیچنا، یہ چیزیں تو جائز نہیں ہوں گی، لیکن اس کی کھال دباغت کے بعد جائز ہو جائے گی، اور اس کے جو ہڈی ہے وہ اس کے لیے جائز رہے گی، اس کی خرید و فروخت، اس کا استعمال وہ جائز ہے، لیکن مردار جانور کی چربی، اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال کسی بھی حال میں جائز نہیں، اور ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو حرام جانور ہیں ان کی چربی، اگر اس سے کوئی چیز بنی ہے، جیسے صابن وغیرہ میں چربی استعمال ہوتی ہے، ان سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ مردار جانور کی چربی ہونے کا علم آج کل تو ہو جاتا ہے، آج کل تو یہ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جو کمپنی جو چیز بنائے گی وہ اس کے کانٹینٹس اس میں لکھتی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں، لہذا اگر کسی چیز کے اندر کسی مردار جانور کی یا حرام جانور کی چربی استعمال کی گئی ہو تو ایسی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں، چاہے وہ صابن ہو یا ٹوتھ پیسٹ ہو، یہ چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح دودھ کا پنیر بنانے میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے، یہ جانور کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے اور اس کے دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے۔ اب اگر یہ چیز جو پیٹ سے نکالی جاتی ہے، اگر وہ جانور صحیح طریقے سے حلال طریقے سے ذبح کیا گیا تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں، لہذا مضبوع جانور کا گوشت، چربی، یہ سب حلال ہے، لیکن جو جانور مضبوع نہ ہو، چاہے وہ میتہ ہو یا کسی اور طریقے سے اس کو مارا گیا ہو، اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ لہذا پنیر استعمال کرتے وقت آپ دیکھ لیں اس کو، کہ اس کے اندر پنیر کے اندر غیر مضبوع یا مردار جانور کی چربی تو استعمال نہیں کی گئی۔ اسی طرح یورپ کے غیر مسلم ممالک کے اندر بعض دفعہ خنزیر کی چربی بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اس پر لکھا ہوتا ہے، ڈبے پر لکھا ہوتا ہے، یہ قطعاً حرام ہے، اس کو خریدنا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اور اس کو استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح خون کو، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون، یہ خون بھی ناپاک چیز ہے، اور اس خون کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا گیا، دم مسفوح، لہذا لیکن اگر کوئی خون جمع ہوا ہو، بہنے والا خون جو ہے، یہ منع کیا گیا. لیکن اگر خون جمع ہوا ہو, جیسے کلیجی ہے وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے اور اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے, وہ حلال اور پاک ہے. لہذا خون کی میں اس آیت سے اس چربی پر اس کا اطلاق کرنا یہ جائز نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ جب حرام صرف بہنے والا خون ہے تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. اسی طرح مچھر, مکھی, کھٹمل, ان کے اندر چونکہ بہنے والا خون نہیں ہوتا لہذا ان کا خون جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا, لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کو بھی دھو لینا چاہیے. تو جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے, اسی طرح خون کا دوسرا استعمال بھی حرام ہے. بعض لوگ خون کو جو ہے وہ مالش کے لیے استعمال کرتے ہیں, جنگلی کبوتر کا خون جو ہے اس سے درد کے اندر مالش کی جاتی ہے. اب جب تک دوسری دوائیں موجود ہوں اس وقت تک اس سے نفع اٹھانا یہ بھی حرام ہے. اب جب خون حرام ہے تو اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے, طب کا مسئلہ, جو آج کل بہت ہی پیچیدہ مسئلہ بھی ہے اور آج کل انسان کی صحت کا اس پر بہت زیادہ مدار ہے, اور وہ ہے خون دینا, خون لگانا, خون چڑھانا. انسانی خون جو ہے وہ انسان کا جز ہے, اور جب وہ بدن سے نکال لیا جائے گا تو وہ ناپاک ہوگا. تو اس کا اصل تقاضا تو یہ کہ ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا یہ حرام ہونا چاہیے. اول تو اس وجہ سے حرام ہونا چاہیے کہ اعضاء انسانی کا احترام واجب ہے, اور یہ خون دوسرے انسان کو چڑھانا یہ اس احترام کے منافی ہے. دوسری بات یہ کہ خون خود نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کا استعمال جائز نہیں. لیکن اضطراری حالات میں عام, جب کسی انسان کی جان جا رہی ہو اور اس خون کے علاوہ کسی اور چیز کا کوئی راستہ ہی نہ ہو اس کی جان بچانے کا, تو اس صورت کے اندر دوسرے کا خون استعمال کرنا جائز ہے. اور اس مسئلے کی اگر زیادہ تحقیق کرنی ہو تو علماء نے اس کی بڑی تحقیق کر لی اور ان مسائل کو ایک ہی جگہ مرتب کر دیا, انسانی اعضاء کی پیوند کاری اور اس کے احکامات. تو کوئی اگر اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہے تو اس میں دیکھ سکتا ہے. اور آج کل جو علاج کے لیے خون انجیکشن سے خون نکالا جاتا ہے اور اس کو جو مختلف ذریعوں سے اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں وہ یہ چیزیں جائز ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو لگا دیا جائے تو اس سے اس کی حرمت, یعنی اس سے وہ دوسرا انسان جو ہے وہ اس کا محرم نہیں بنتا, اس کے اندر محرم کے احکامات نہیں ہوتے. اسی طرح چونکہ خون کی مثال جو ہے وہ دودھ کی سی ہے, تو اگر کوئی انسان کسی خاتون کا دودھ پی لے تو قرآن کریم نے بتایا کہ حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ پینے والے کی عمر 2-2.5 سال سے کم ہو, 2 سال سے کم ہو. اگر 2 سال کے بعد وہ کسی کا دودھ پی لے گا تو اس صورت کے اندر اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. تیسری چیز جو اس آیت کے اندر حرام کی گئی وہ خنزیر ہے, اور خنزیر نجس العین ہے. اس کی ہر چیز حرام ہے, یعنی اس کے بال بھی حرام ہے, اس کی ہڈی بھی حرام ہے. اس کی کوئی چیز استعمال کرنا, اس کی بال, ہڈی, کھال, پٹھے, سب کے سب حرام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں نجس العین قرار دے دیا. لہذا چمڑا سینے کے لیے بھی اس کے بال کا استعمال جائز نہیں. اس آیت کے اندر چوتھی چیز ایک اور ذکر کی گئی, اس چیز کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے اور وقت ہمارا بالکل ختم ہو رہا ہے, لہذا میں مختصراً اس کو ذکر کرتا ہوں, کل اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے. چوتھی چیز یہ بیان کی گئی, وما اہل بھی لغیر اللہ, ہر مضبوط جانور حلال نہیں ہے, بلکہ وہ مضبوط جانور حلال ہے جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے. اگر کسی بت وغیرہ کا نام لیا, کسی غیر اللہ کی عبادت کے لیے اگر کسی جانور کو ذبح کیا تو یہ بھی ناجائز ہے, اور اس کو قرآن کریم کی آیت نے براہ راست ناجائز قرار دیا گیا. اس آیت کے اندر جو تفصیل بیان کی, پہلے نمبر پر میتا, دوسرے نمبر پر خون, تیسرے نمبر پر خنزیر, اور چوتھے نمبر پر وما اہل بھی لغیر اللہ, کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس کو غیر اللہ کی عبادت کے لیے ذبح کیا گیا ہو, یہ بھی قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے یہ حرام ہے. اور اس کے کسی جز سے فائدہ اٹھانا یہ بھی جائز نہیں. البتہ اس کے جواز کی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہو اور اس کو کھانے کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو کہ اگر کھائے گا نہیں تو اس کی بیماری طویل ہو جائے گی یا وہ مر جائے گا. تو ایسی حالت میں صرف بقدر ضرورت کھا لینا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے یہ اس کے لیے جائز ہے. یہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی چیزیں بیان کی گئی تھی وہ آ گئیں. اسی کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ایک صورت اور بھی ہے کہ حیوانات تو نہ ہوں لیکن دوسری چیزوں جیسے مٹھائی ہے یا دوسرا کھانا ہے, اس کو بعض لوگ نظر اور منت کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں, جیسے ہندو لوگ بتوں کے نام پر اس کو ذکر کرتے ہیں, اور تو ایسی چیزوں کا کھانا یہ بھی جائز نہیں, لیکن اس حالت استرار میں جائز ہے. اسی حالت استرار میں وقت اگرچہ ختم ہو رہا ہے لیکن ہمیں کچھ وقت کی اجازت مل گئی کہ ہم ایک اس مسئلے کو پورا واضح کر لیں. حالت استرار کے اندر جو علاج معالجہ ہوتا ہے اس کے اندر بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن دواؤں کے اندر کچھ چیزیں حرام استعمال ہوتی ہیں, جیسے کہ ہومیوپیتھک کی دواؤں کے اندر الکحل استعمال ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ ہومیوپیتھک کی دواؤں کے اندر خالص شراب کا انگور کا الکحل استعمال نہیں ہوتا, لہذا اس کی وجہ سے ہومیوپیتھک کی دوائیں استعمال کرنا جائز ہے. لیکن کون سی دوائیں علاج کے لیے استعمال کرنا جائز ہے, کون سی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں, کون سا الکحل حلال ہے کون سا الکحل حرام ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل کے بیان میں ہم پہلے الکحل کے احکامات بیان کریں گے اور پھر اگلی آیات جو قرآن کریم کے اندر مسائل سے متعلق ہیں ان کو ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ بیانوں کو مزید مفید بنائے اور اس کو آخر تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.